مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور کنٹرول روم انجینئر ہیں نشوان کلے۔ دوستو، گزشتہ ہفتے پوری دنیا میں یوم مہاجرین منایا گیا۔ اقوام متحدہ سال میں ایک بار یہ دن مناتی ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو مہاجرین کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی مدد کیوں ضروری ہے۔ دنیا بھر میں 7 کروڑ سے زیادہ افراد بے گھر ہیں۔ ان میں 2.5 کروڑ وہ ہیں جو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 4.25 کروڑ ایسے ہیں جنہیں اپنے ہی ملک میں نقل مکانی کرنی پڑی، اور 35 لاکھ ایسے ہیں جنہیں اسائلم سیکرز یا پناہ کے طلبگار کہا جا سکتا ہے، یعنی ابھی ان کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں ماہرین سے گفتگو کریں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ مہاجرین کون ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بے گھر یا بے وطن ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور عالمی برادری ان کی کیا مدد کر سکتی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ انعام رانا وکیل ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں اور پناہ کے طلبگاروں کے کیسز کا تجربہ رکھتے ہیں۔ مشتاق جان سابق افغان مہاجر ہیں، اب اپنا ایک تھنک ٹینک چلاتے ہیں، کابل میں رہتے ہیں لیکن اقوام متحدہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ان دنوں شام میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عشرت معین سیما ویسے تو صحافی، شاعرہ اور استاد ہیں لیکن جرمنی میں پناہ گزینوں سے متعلق سرکاری ادارے کے لیے کام کرتی ہیں۔ فرقان حمید ترک میڈیا ادارے ٹی آر ٹی سے وابستہ صحافی ہیں، اور انور اقبال واشنگٹن ڈی سی میں ڈان کے نمائندے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انعام رانا سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ انعام رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میڈیا اکثر ایک جیسے کئی الفاظ استعمال کرتا ہے اور عوام ان میں فرق سمجھ نہیں پاتے، یعنی مہاجر، پناہ گزین، اسائلم سیکر، آئی ڈی پی، بے گھر۔ کیا ان سب کا ایک ہی مطلب ہے یا ان کی الگ الگ تعریف ہے؟
نہیں، ان کی الگ الگ تعریف ہے۔ ریفیوجیز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ دراصل 1951 کا جو یو این کا ایک ہیومن رائٹ کنونشن تھا، اس کے اندر ایک ریفیوجی کی تعریف متعین کی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر تو یہ یورپین جو مہاجرین تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے ان کے لیے بنایا گیا، لیکن پھر بعد میں 1967 کے پروٹوکول کے تحت باقی کے تمام ممالک کے لیے بھی اسے کھول دیا گیا تھا۔ اس ریفیوجی کی تعریف پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اسے ریفیوجی اسٹیٹس دیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ دیگر کچھ کنونشن بھی موجود ہیں، جیسے 1950 کا یورپین کنونشن ہے، اس کے تحت ممالک نے اپنی جو لوکل لیجسلیشن ہے ان میں گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی پرسیکیوشن کا یا پروسیکیوشن کا شکار ہے اپنے ملک کے اندر اور وہ ریفیوجی کی اس تعریف پر پورا نہیں بھی اترتا تو اسے پھر پروٹیکشن ویزا دے دیا جاتا ہے۔
ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاجر ہونے کے لیے کوئی شخص اپنا گھر تو چھوڑ سکتا ہے، وطن چھوڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اسے درخواست دینی پڑتی ہے اور اپنا اسٹیٹس پہلے اسے متعین کروانا پڑتا ہے کہ میں ایک مہاجر ہوں اور فلاں وجہ سے میں اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوا ہوں۔
دیکھیے، مہاجر تو ایک بہت وسیع اصطلاح ہوگی۔ ہم تمام لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں وہ بھی مہاجر کی ہی تعریف پر آئیں گے، لیکن ہم جسے پناہ گزین یا اسائلم سیکر کے یا ریفیوجی کی ڈیفینیشن پر لاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اپنے ملک میں موجود نہ ہو اور وہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہو جو سگنیٹری ہو اس کنونشن کا 1951 کے۔ اس وقت تقریباً 146 ممالک سگنیٹری ہیں اس کنونشن کے، وہ پابند ہیں 146 جی، اور وہ پابند ہیں۔ زیادہ تر اس میں یورپی ممالک اور امریکہ، کینیڈا، یہ تمام شامل ہیں۔ یہ پابند ہیں کہ اگر کوئی شخص جو پرسیکیوشن کا شکار ہو اور وہ اسائلم کلیم کرے ان ممالک میں تو وہ اس کے دعوے کو پرکھے، اور پھر اگر وہ پی جی کنونشن کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو وہ اسے پناہ دے۔
ہم یہ جنیوا کنونشن کا اکثر ذکر سنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تحت لوگ اسائلم جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، تو یہ کیا کنونشن کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے تحت کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں مہاجرین کو یا پناہ گزینوں کو؟
دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں بہت سے لوگوں کو اپنے ممالک سے مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے ممالک میں جانا پڑا, تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے اصول پہلے تو اول یہ لایا گیا اور پھر یہ وسیع ہو گیا. دراصل کوئی بھی شخص جو اپنے ملک میں کسی بھی وجہ سے پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن کا شکار ہو, اور پرسیکیوشن پروسیکیوشن سے تعریف مختلف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پروسیکیوشن میں اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے, پرسیکیوشن کوئی پرائیویٹ گروہ بھی کر سکتا ہے. اس کی تعریف اگر میں مختصراً کرنا چاہوں تو وہ یوں ہوگی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی سیاسی مذہبی یا مخصوص نظریے کی وجہ سے اگر اپنے ملک میں کسی مخصوص گروہ یا ریاست کے ظلم کا اور ممکنہ ظلم کا شکار ہے اور وہ اپنے ملک سے نکل جاتا ہے اور کسی دوسرے ملک میں جا کے پناہ کا طالب ہوتا ہے, تو اس کے دعوے کو پھر پرکھا جاتا ہے, اور اگر وہ اس تعریف پر پورا اترے اور وہ خطرہ موجود ہو تو پھر اسے پناہ گزین کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. کچھ ضروری اس کی شرائط ہیں, وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس کے سیاسی نظریات یا اس کی کسی مخصوص گروہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو یا اس کی زندگی کے لائف سٹائل کو خطرہ ہے, جیسے ہم جن پرست آ جاتے ہیں. پاکستان کی حد تک اگر دیکھا جائے تو خواتین کو بھی ایک مخصوص گروہ میں رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی ولنریبل گروپ ہیں, اور اگر وہ ایسے حالات کا شکار ہیں جس میں ریاستی مشینری ان کی مدد نہ کر سکے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ریاست آپ کو یا تو ریاست خود آپ کی پرسیکیوشن میں انوالو ہے یا ریاست آپ کو
تحفظ نہیں دے رہی,
پروٹیکشن نہیں دے پا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی ملک میں جگہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں, کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں اپنے ملک کے, اس کے باوجود آپ اس پرسیکیوشن سے نہیں بچ پائیں گے اور آپ کو ڈھونڈ لیا جائے گا یا آپ کو جو ہے وہ خطرے کا نشان آپ کے خطرے کی وجہ بن سکتی ہے, تو یہ شرط بھی لازمی پوری کرنی ہوتی ہے. بہت سے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ واپس جانے پر آپ کو سیاسی وجوہات پر جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا, یا آپ کو مناسب عدل و انصاف میسر نہ ہوگا, یا آپ تشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں, تو اس صورت میں بھی اسائلم جو ہے وہ گرانٹ کیا جائے.
اچھا, مجھے اب ایک بات بتائیں کہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یعنی اسائلم سیکر تھے اور پناہ انہوں نے طلب کی, لیکن جو جن لوگوں نے ان کی درخواست کا فیصلہ کرنا تھا وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جیسے کوئی شامی ہے تو وہ سب شامیوں کو تو پناہ نہیں دے سکتے. کوئی شخص کہے کہ مجھے مذہب کی وجہ سے میں اقلیتی فرقے کا ہوں تو مجھے اس لیے پناہ دیں, تو وہ اس طرح نہیں دیتے, بلکہ کہتے ہیں نہیں کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا, ہر شخص کے کیس کا الگ فیصلہ کیا جائے گا. تو کیا یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے, کیونکہ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ بھائی شام والوں کو مصائب درپیش ہیں, لیکن پھر بھی ہر شخص کو اپنا کیس خود لڑنا پڑتا ہے.
جی ہاں, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ہوتا ہے, کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ہر ملک کی, کیونکہ زیادہ تر میری جو معلومات ہیں یا آپ اس کو ایکسپرٹیز کہنے کی اگر ضرورت میں کر پاؤں تو وہ یو کے کی حد تک موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کیس ٹو کیس کیا جاتا ہے, ہر ملک کے حوالے سے کنٹری پالیسیز موجود ہیں, کنٹری آف اوریجن رپورٹس موجود ہیں جو اس ملک میں موجود سفارت خانہ سالانہ بنیادوں پر ہوم آفس کو دیتا ہے, جن کی بنیاد پر ان ممالک کے اندر کسی بھی گروہ سے متعلق پرسیکیوشن یا خطروں کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے. یہ جنرل امبریلا ہے, لیکن جب بھی کوئی کیس پیش کیا جاتا ہے تو اسے اس کے انڈیویجل بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ خطرہ موجود ہے اور کیا انٹرنل ری لوکیشن لمیٹڈ ہے. سب سے زیادہ ریفیوزل اسائلم کے کیسز میں انٹرنل ری لوکیشن کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں کہ آپ اگر ہم دیکھیں تو لیٹس سے اگر آپ کسی پاکستان کے یا ہندوستان کے یا افغانستان کے کسی دور دراز کے علاقے میں ہیں, تو اگر آپ کسی ان کے سینٹرل سٹی میں موو کر جائیں تو کیا پھر بھی وہ خطرہ باقی رہے گا؟
جیسے ہزارہ کے افراد ہیں وہ لاہور چلے جائیں تو پھر ان کو خطرہ کم ہو جائے گا, یعنی اس طرح کی بات ہے.
جی, اس وجہ سے بھی موجود.
ٹھیک ہے, ایک بات یہ کہ یورپی یونین کا ایک قانون میرے علم میں ہے کہ کوئی پناہ گزین جس ملک میں پہلی بار داخل ہوگا وہی اس کا میزبان رہے گا, یعنی کوئی شخص اگر اٹلی میں اتر گیا اور وہ جرمنی یا فرانس جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے واپس اسی ملک بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو یہ کیا قانون بنایا گیا, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟
جی, جی اسکی اسکی یہ کنڈیشن ہے, کنونشن کے تحت جب لیجسلیشن کی گئی تھی تو اس کے اندر یہ ایک شرط موجود ہے کہ فرسٹ پورٹ آف انٹری جو ہے آپ نے اسائلم وہاں پر کلیم کر رہا ہے, یہ نہیں کہ آپ اپنی پسند کا ملک چنیں گے اور پھر وہاں پر جائیں گے. میرا خیال ہے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بڑے ممالک تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمام تر زور جو ہے وہ اس اسائلم سیکرز کا وہ ان کی طرف آ جائے. چنانچہ ہم نے ریسنٹلی ابھی دیکھا کہ جب شامی بحران پیدا ہوا تو جرمنی نے یہ قانون ویو آف کر دیا, اور کیونکہ یورپ کے جو انٹری پوائنٹس تھے وہ شامی مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے, جیسے اسپین اور پھر دیگر کچھ ممالک کے اندر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. چنانچہ جرمنی میں انجلا مرکل نے اس قانون کو وقتی طور پر ویو آف کر دیا اور مہاجرین جو ہیں وہ پناہ گزین جو ان سے تھے وہ تمام یورپ کراس کر کے جرمنی پہنچے اور انہوں نے اسائلم کلیم کیا. تو اس کا مقصد تو جی یہ قانون موجود ہے اور اس کا مقصد شاید یہی تھا.
اچھا انعام صاحب, انعام رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ہم آپ سے مزید بات کریں گے, لیکن ہمیں مشتاق رحیم صاحب نے جوائن کیا ہے جو افغان دانشور ہیں اور اقوام متحدہ کے لیے کچھ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور خود بھی ایک سابق مہاجر انہیں کہا جا سکتا ہے. مشتاق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کب اور کیوں اپنا وطن چھوڑنا پڑا, پھر سرحد پار کر کے ظاہرہ پاکستان آئے, کیا حالات آپ کو پیش آئے, ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے.
جی بالکل, 1980 میں جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے خیال میں 3 مہینے کی میری عمر تھی کہ افغانستان میں تو اس سے کچھ مہینے پہلے, 6 یا 7 مہینے پہلے روس کی آمد کی وجہ سے یو ایس ایس آر جو اس ٹائم پہ تھا ان کے آنے کی وجہ سے افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہمیں پشاور کی طرف مہاجر ہونا پڑا. تو جب میں مہاجر ہو رہا تھا تو یہ پتہ نہیں تھا کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں اور اپنے ملک میں رہنا کیا ہوتا ہے. بہرحال بچپن مہاجرت میں گزرا, پھر نوجوانی اور پھر جوانی کے کچھ شروع کے سال وہ مہاجرت میں گزرے. تجربہ کیسا تھا؟ بالکل جب آپ مہاجر ہوتے ہیں تو بہت کچھ کھو جاتا ہے آپ کا, آپ اپنا گھر پیچھے چھوڑ آتے ہیں, اپنی جو آپ کی شناخت ہے وہ آپ کے ساتھ ادھر پیچھے رہ جاتی ہے, جو آپ کا جو آپ کا وابستگیاں ہیں وہ سب کچھ رہ جاتی ہے. لیکن پھر آپ نئے کلچر میں, نئی سوسائٹی میں جا کے سیٹل ہو کے وہاں پہ ان سے کچھ سیکھتے ہیں, وہاں پہ جو اپرچونیٹیز اور مواقع ہوتے ہیں ان سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ایسی کچھ میرے ساتھ بھی وہی ہوا. بطور مثال میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں اچھی اردو بولنا لکھنا پڑھنا سیکھ گیا لیکن اپنی مادری زبانیں جو میری تھی پشتو اور دری جو ہماری افغانستان کی فارسی ہے وہ میں لکھنا اور اس کا پڑھنا میں نہیں سیکھا. آپ سوچ سکتے ہیں مادری زبان جو ایک چیز جو انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ لوز کرتے ہیں, وہ آپ کھو دیتے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ گیم بھی کرتے ہیں. اردو زبان میں نے سیکھی, وہاں پہ پڑھا لکھا, دوست بنائے, نئے کلچر میں زندگی گزاری.
ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنا ایک تھنک ٹینک بھی قائم کیا ہے, آپ یقیناً کئی ملک دیکھ چکے ہیں, تو آپ نے مختلف ملکوں میں مہاجرین کے ساتھ سلوک دیکھا ہوگا, تو آپ کا جو اب آپ کی اپنی زندگی تھی, آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں جو سلوک ہو رہا ہے, کیا فرق ہے اور کیا انسان اسے یعنی کیا مشکلات پھر دیکھتا ہے, ہمیں یہ بتائیں.
میرا اپنا پرسنل اگر میں آپ کو تجربہ بتاؤں تو میں پشاور میں رہ رہا تھا اور ایک پشتون ہونے کے ناطے میرے لیے آسان تھا وہاں پہ سیٹل ہونا, لیکن پھر بھی یہ جو آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ پرائے ہیں, باوجود اس کے کہ میں تقریباً 2 دہائیوں تک پشاور میں رہا, وہاں پہ میں پلا بڑا ایجوکیشن کی, لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ ایک بات رہی کہ میں یہاں پہ پرایا ہوں, میں یہاں کا نہیں ہوں. بطور مثال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا کالج میں, یونیورسٹی میں, سوچ نہیں تھی, کوئی ویژن ہی نہیں تھا کہ اس کا کریں گے کیا, پڑھ لیا لکھ لیا اچھا, سیکھنے کے علاوہ اس کا زندگی میں ایک اور کیا فائدہ ہے. تو سیٹل سوسائٹی میں ہونا آسان تھا, ایک ہی زبان کے لوگ, ایک ہی طرح کا کلچر, لیکن پھر آپ دیکھیں پھر بھی آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, آپ پر آئے ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو ہے, جو اگر میں میکرو لیول پہ اس بحث کو لے جاؤں تو بڑی بات یہ ہے کہ مہاجرین جہاں پر بھی جاتے ہیں, خصوصاً جب لوگ اپنے جو ہمسائے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں ہمسایہ ملک ان کی مہاجرین کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو ان کے سیاسی عزائم ہوتے ہیں, جو ان کے سیاسی فائدے ہوتے ہیں,
جی,
ان کی تلاش میں مہاجرین کا استعمال کرتے ہیں. اور یہی کچھ میرے خیال میں افغانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے.
بالکل,
پاکستان کے وقت بہت اوقات ایسا رہا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات وابستہ رہے ہیں افغانستان میں, اور ان کا مہاجرین کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں اس کے بارے میں کافی میں نے لکھا بھی ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی یو این کے ساتھ شام میں کام کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اردن میں کچھ شامی مہاجرین ہیں, تو اردن کی حکومت ان کا استعمال کر رہی ہے. اس طرح لبنان میں ہے, عراق میں ہے. تو آپ دیکھیں مہاجرین کو اگر جگہ دیتے ہیں بعض ممالک,
جی, فائدہ اٹھاتے ہیں
ممالک, پھر ان کی موجودیت کا استعمال بھی ہوتا ہے اپنی سیاسی مفادات کی خاطر, جس میں اکثر اوقات مہاجرین کے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ گزارا ہی کرتے ہیں.
ٹھیک, اچھا آپ شام میں, تو اس کے بارے میں بتائیں, اس کی کتنی آبادی بے گھر ہو چکی ہے, کتنے لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں, اور اب ملک کے اندر کیا صورتحال ہے؟ امن واپس آ رہا ہے تو لوگ بھی واپس آ رہے ہیں؟
6 ملین لوگ تو باہر گئے ہیں, اور تقریباً 5 سے 6 ملین لوگ ایسے ہیں جو اندرون ملک ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور ان کی مہاجرت ہوئی ہے. بہت کم لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت موجود نہیں, جیسا کہ افغانوں کے ساتھ بھی تھا 1992 میں جب مجاہدین کی کامیابی ہوئی ہے اور نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو کئی سال تک مہاجرین یہی کوئی کانفیڈنس نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا کہ ہم واپس جائیں گے تو وہاں پہ سیٹل کیسے ہوں گے, کیونکہ جب آپ ایک جگہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک دہائی یا ڈیڑھ دہائی رہتے ہیں, تو اس کے دوران آپ سیٹل ہو جاتے ہیں, آپ کا کاروبار سیٹل ہو جاتا ہے, بچوں کی ایجوکیشن سسٹم سیٹل ہو جاتا ہے, وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور یہی کچھ میرے خیال میں شامیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پہلے ان کو پتا نہیں کہ فیوچر کا کیا ہو رہا ہے, ابھی کلیئر نہیں ہوا. بعض علاقوں میں جنگ چل رہی ہے ابھی, اور باہر کے ممالک بھی یہاں پہ مداخلات ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل جو پاور ہاؤسز ہیں, جو طاقتور ملک ہیں,
جی,
تو اس کی روشنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی بہت سے مہاجرین باہر ہیں اور ان کو ابھی مسئلہ ہو رہا ہے.
تو آپ اپنی جو آپ کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں اقوام متحدہ کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ مہاجرین پناہ گزین جو ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر اچھے حال میں تو نہیں ہے سر.
بالکل, جی بالکل, گرچہ میں تو ڈائریکٹلی جو میرا کام ہے یہاں پہ وہ تو مہاجرین کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اوور آل یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں وہ جو اپنے تجربے ہیں ان کی روشنی میں ہی یہاں پہ بات کرتے ہیں, یہاں پہ مشورے دیتے ہیں. لیکن دیکھیں, ایک ٹیکنیکل لیول پہ بات ہوتی ہے, اور ایک اونچی سطح پہ جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے یا سیاسی مباحثہ ہے, اس کی روشنی میں پالیسی کے لیول پر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ان پر کافی اثر ہوتا ہے. میرے خیال میں ٹیکنیکل لیول پہ اتنا زیادہ شاید ہم اثر گزار نہ ہو سکے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب پالیسی لیول پہ کیا چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی طاقتیں ہیں, بڑی قوتیں ہیں بین الاقوامی, وہ اپنی سیاسی مفادات کی تلاش میں یہی مہاجرین کا استعمال کر رہے ہیں, یہاں پہ مداخلات کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں اپنے سیاسی عزائم تلاش کر رہے ہیں.
یہ افسوسناک بات ہے,
ڈیفینیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہی مہاجرین کو ہو رہا ہے.
اچھا یہ بتائیں, کتنے مہاجرین ایسے ہوتے ہیں, کتنے فیصد آپ کے خیال میں, جو واپس اپنے ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ جیسے آپ پاکستان میں تو بہت 20-25 سال آپ رہے, لیکن پھر آپ واپس گئے, وہاں جا کے آپ نے اپنا تھنک ٹینک قائم کیا ہے, آپ اتنے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, تو کتنے مہاجرین ہیں جو اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ واپس جاتے ہیں اور پھر واپس جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ تو واپس جانے نہیں چاہتے کبھی, تو پوری دنیا میں کیا کتنا آپ بتا سکتے ہیں ایسے لوگ؟
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, افغانستان کا تو کوئی الگ سا ہی قصہ تھا, کوئی بہت ہی انوکھا قصہ یہ ہوا ہے کہ طالبان کی حکومت کے بعد جو بین الاقوامی برادری ہے وہ افغانستان آیا, اور انہوں نے افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ گزاری کی, اور اس کے بدلے میں جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا ان کو ایک چانس ملا ہے کہ واپس جا کے اپنا کیریئر بنائے, پروفیشنل زندگی گزارے, حکومت میں کام کریں یا بین الاقوامی اداروں میں کام کریں, جیسا کہ میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن اوور آل بہت کم ہی ایسا واقع ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ دو دہائیاں ایک ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ سیٹل ہوتے ہیں, وہاں سے نکلنا اور پھر ری سیٹل ہونا, وہ بھی ایک ایسے ملک میں جو ابھی ابھی جنگ سے یا بحران سے نکل رہا ہوتا ہے, اور ابھی اس کو اپنے گورننس کا سسٹم بنانا ہوتا ہے, سیاسی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کی جو معیشتی حالات ہوتے ہیں یا معیشتی پلانز جو ہوتے ہیں ان کا کچھ وضاحت موجود نہیں ہوتی, تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم ایسا واقع ہوا ہے جب آپ ہسٹری مہاجرتوں کی دیکھتے ہیں, خصوصاً پچھلے 50-60 سال کی اگر ہم بات کریں کہ ایک بار لوگ ایک جگہ سے موو ہوئے ہیں تو واپسی ان کی بہت مشکل ہی سے ہوئی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے جو لوگ 71 کی جنگ میں 1971 کی جنگ میں کلکتہ گئے تھے اور ہندی بنگال گئے تھے, وہ ابھی تک وہیں پر رہ رہے ہیں. افغانوں کا آپ دیکھیے بہت بڑی تعداد ابھی بھی پاکستان میں رہ رہی ہے. یہاں شام میں فلسطینیوں کی بہت بڑی کمیونٹی ہے جو تقریباً 5 دہائیوں سے یہیں پر مقیم ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے افغان یورپ گئے ہیں, ایران گئے ہیں, وہ بہت کم ہی پرسنٹیج میں ان کی واپسی ہوئی ہے, اور جو واپس آئے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو تعلیم یافتہ تھے, ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کا اور حکومت میں یا اداروں میں کام کرنے کا ملا ہے, ورنہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ واپس جائیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشتاق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت آپ نے انسائٹ دیا, میں وہ تجربات اپنے بتائیں جو ہمیں کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتے تھے سننے کو, بہت شکریہ. انعام رانا صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پر ہیں. انعام صاحب ہمیں یہ بتائیں, بہت سے لوگ جعلی مہاجر بن جاتے ہیں, تو کیا عالمی قوانین میں یا یورپی قوانین میں ان سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہے, کیسے پہچانیں, کیسے انہیں روکیں؟
دیکھیے یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بہت بڑی اکثریت جو پناہ طلب کرتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے, اپنے ملکوں کے حالات کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک میں آتے ہیں, اور سب سے آسان شاید انہیں یہی رستہ لگتا ہے. ابھی ہم شامی مہاجرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, انفارچونیٹلی بہت سے پاکستانی اور افغانی دوستوں نے شامی مہاجر بن کر شروع میں کلیمز لیے اور ان کو مل بھی گئے. اب یقیناً جو آپ کا سوال تھا کہ کتنے لوگ واپس جاتے ہیں, تو وہ تو واپس نہیں جائیں گے. ان کو اس طرح کے کلیمز کو اسی طرح ہم جنس پرستی کا کلیم, کیونکہ ایران پاکستان یہ تمام اسلامی ممالک جہاں اسے جرم گردانا جاتا ہے اور اس کی پینل سزا موجود ہے, وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں سے آنے والے جنس پرستی کی بنیاد پر اسائلم کلیم کرنا آسان لگتا ہے, اور ایسے بہت سے کلیم جعلی ہوتے ہیں. اس سلسلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی کی وجہ سے بہت زیادہ جینوئن کلیمز بھی خراب ہو جاتے ہیں یا ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے ہیں کمزور بنیادوں کی وجہ سے. ممالک میں اس کے لیے لیجسلیشنز تو ظاہر ہے, اپنی پروٹوکولز بنائے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں کہ اوور آل, اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ اوور آل یورپ کی حد تک اینٹی امیگریشن ماحول جو ہے وہ جنم لیا اور اس نے اسائلم کلیمز کو بھی افیکٹ کیا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اب سرٹیفائیڈ کلیم کہہ کر جو ہے اپیل کے رائٹ سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے, یہ کہہ کے کہ کلیم جو ہے وہ ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ ہے, چنانچہ آپ کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیتے. اور ہوم آفس یا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کیسز کو ڈیل کرتا ہے, اس کا اوور آل رویہ جو ہے وہ کافی معاندانہ ہے. مجھے یقین ہے کہ امریکہ وغیرہ میں بھی شاید یہی صورت ہے.
جی جی, یہاں پر بھی ایسا ہے.
اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ جعلی کلیمز تھے جن کی بنیاد پہ بہت سے لوگ اسائلم سیکر بنے اور انہوں نے جینوئن کیسز کو بھی خراب کیا.
ٹھیک ہے انعام رانا صاحب, بہت شکریہ, بہت اہم آپ نے باتیں بتائیں, اور ایک جی جعلی اسائلم سیکرز کا ایشو ہے, اس پر بھی گفتگو کی اور ہمیں جنیوا کنونشن اور اس کے اور جو عالمی قوانین ان کے بارے میں بتایا, بہت شکریہ ہمیں عشرت میں.
جی جی, آپ کے صرف آخری ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے, وہ دوست جو شاید اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ کنونشن ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جیسے ہی اسائلم کلیم کریں انہیں مفت قانونی مدد ملے گی, چنانچہ وہ مفت قانونی مدد, رہائش اور خرچہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, جو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں بتایا جاتا یا ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اسائلم سیکر ہیں تو آپ فوری طور پر مفت قانونی مدد بھی مانگ سکتے ہیں, رہائش اور خرچہ بھی مانگ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کلیم جو ہے وہ ڈیسائڈ نہیں.
اور سب سے اہم بات یہ کہ جینوئن ہو تب, یار جعلی نہ ہو, کیونکہ آپ پھر کسی کا حق مار رہے ہیں. شکریہ انعام رانا صاحب. ہمیں عشرت معین سیما نے جرمنی سے برلن سے جوائن کیا ہے. صحافی ہیں, شاعرہ ہیں, استاد ہیں, لیکن انہوں نے ایک جرمن ادارے کے لیے وہ کام بھی کیا ہے, کام کرتی ہیں پناہ گزینوں سے متعلق, ان سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیں آپ نے مہاجرین کے لیے, پناہ گزینوں کے لیے کیا خدمات آپ نے انجام دی ہیں, کیا یعنی کس طریقے سے آپ ہیلپ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, پہلے اس بارے میں بتائیں.
جی دیکھیں, یہاں پر میں جو کرتی ہوں, میں یہاں پر وفاقی ملک میں پناہ گزین میں بطور ترجمان کام کرتی ہوں.
اچھا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک قانون نئے طور پہ انہوں نے لے کر آئے ہیں کہ جانچ پڑتال کے لیے, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں تو آیا وہ واقعی پاکستان سے ہیں, کیونکہ جو لوگ آتے ہیں اسائلم سیکرز ان کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ہوتی, کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا, کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا, کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی شناخت ظاہر کر سکیں, یا ان کے پاس جعلی پیپر ہوتے ہیں. تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے یہ ایک شعبہ اپنے محکمے میں قائم کیا ہے, جہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی آیا پاکستان سے ہیں, اور پاکستان سے ہیں تو پاکستان کے کس علاقے سے ہیں, اور اس علاقے میں واقعی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں سے ان کو یہاں پر آنا پڑا, چاہے وہ ان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ان کی وہاں کی سیاسی اور مذہبی صورتحال کے حوالے سے.
اچھا, یہ انعام رانا ابھی تو یہ اس کے برعکس بات بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم شامی مہاجر ہیں, رو ہوتے پاکستانی یا انڈین ہیں, تو کیا یہ بھی صورتحال رہتی ہے جرمنی میں, ایسا بھی آپ نے ایسے کیسز دیکھے؟
جی ہاں, 2015 میں جو یہاں پہ مہاجرین کا سیلاب آنا شروع ہوا, جسے کہ ہم سیلاب ہی کہیں گے, کہ جس طرح سے لوگ آنا شروع ہوئے یہاں پر 2015 اور 2017 کے درمیان, یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے, اور اس میں بہت سارے شامی مہاجرین کے ساتھ, جیسے کہ ایک پاکستانی بچہ ہے وہ کسی عربی فیملی کے ساتھ شامل ہو کر آ گیا. اس وقت تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک فیملی ہے پاکستانی ہے اور یہ بچہ جو ہے وہ ان کا ہے, لیکن بعد میں زبان کے حوالے سے پتہ چلا کہ یہ تو والدین عربی بولتے ہیں اور بچہ تو عربی جانتا ہے کہ نہیں ہے.
اچھا.
وہ صرف جب وہاں سے چلے تھے سفر میں کسی نے ان کو اس کے ساتھ کر دیا کہ آپ اس طرح سے. اسی طرح خواتین, جو تنہا خواتین آئی ہیں وہ بھی اسی طرح آئی ہیں کسی عربی جو ہے یا شامی مہاجرین کے ساتھ ہو کر کے, کیونکہ ان کی یہاں آمد آسان تھی اور ان کا جو ہے ویزے کا وصول یا ان کی رہائش کا اصول یہاں پر آسان تھا. اس حوالے سے کافی لوگوں نے اس طرح جعلی کام بھی کیے, افغانی اس سلسلے میں بہت سارے آئے جنہوں نے اپنی شناخت اس طرح سے ظاہر کی کہ وہ شامی مہاجرین ہیں.
تو پھر جرمن حکومت نے کیا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو 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 حقیقی مہاجرین کا وہ حق مارنے کے لیے آئے تھے, کچھ انہیں سزا دی, انہیں واپس بھیجا یا کیا اسائلم دے دیا؟
نہیں, دیکھیں جو جرمنی کی سرحد میں داخل ہو گیا اور اس نے پناہ کی درخواست دے دی اپنی, چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو, اس کا رہنا کھانا پینا اور جو ہے نا رہائش اور ڈاکٹر کی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ طبی سہولیات اس کو دینا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے, حکومت دیتی ہے کم از کم ابتدائی طور پر, اور پھر ان کے جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ واقعی وہ اسی ملک سے ہیں یا ان کے وہ مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. وہ جب چیک ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ریجیکٹ کیے نہیں جاتے ہیں.
جی.
وہ ان کے خواتین ہیں یا بچے ہیں ان کے ساتھ کچھ نرمی جو ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن جو مرد آئے ہوتے ہیں اس طرح سے لے کر کے, ان کی پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایک انہوں نے غلط کام کیا ہے کہ یہ غلط انفارمیشن دی ہے, جھوٹ بولا ہے, اس پر ظاہر سی بات ہے ابتدائی سے ان کا کیس خراب ہو جاتا ہے, اس پر کام بہت ہی کم آگے کیا جاتا ہے اور ان کی درخواست جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ 2 سے 4 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ دوبارہ ایک اپیل کر سکتے ہیں, اور اور پھر وہ ایک وکیل کا سہارا لے کر یا کسی بھی طریقے سے وہ دوبارہ جو ہے اپنی درخواست دائر کرتے ہیں. اور کچھ واقعی جو ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ پناہ کی ضرورت ہے تو وہ پناہ پا لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے جو پاکستان سے آنے والے تارکین وطن ہے وہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں پر سفر کرتے ہیں.
اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جرمن حکومت کا پناہ گزینوں کے بارے میں عمومی رویہ کیا ہے, یعنی یہ بہت بظاہر تو بہت اچھا ہے کہ وہ ان کے کھانے کا اور رہائش کا, تعلیم, صحت, قانونی مسائل, سب چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں, لیکن شامی پناہ گزینوں کے ساتھ کچھ خصوصی اچھا سلوک کیا گیا, اور اینجلا مرکل نے اس بارے میں ظاہر ایک دوسرے یورپی ملکوں کے برعکس ان سب کو انہیں میزبانی کے لیے کہا, تو اب کیا شامی پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, کیا ان کو کہاں آباد کیا جا رہا ہے, کیا خیال رکھا جا رہا ہے ان کا؟
جب شامی پناہ گزین یہاں پر آئے تھے ان میں سے دیکھیں 16% افراد جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. جو اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تھے چونکہ زبان کا یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ لوگ انگریزی جانتے تھے, تو کچھ لوگوں نے یہاں پر کچھ عرصہ قیام کیا اور آگے نکل گیا امریکہ اور کینیڈا کی طرف, جو ہے نا انہوں نے ہجرت کر لی. لیکن جو دوسرا طبقہ تھا, جسے کہنا چاہیے جو مزدور طبقہ تھا یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہ گئے, تو ان کو جو ہے کسی نہ کسی طرح حکومت نے بھی ان کو کسی کہیں جو ہے وہ کاموں میں, جیسے دستکاری کے کاموں میں یا اس طرح کے کاموں میں, جیسے کہ پلمبر کی ضرورت ہے یا کسی کو اس طرح کے کاموں کی ضرورت ہے, تو وہاں پر ان کو باقاعدہ ان کی جو ہے تربیت کروائی گئی, ان کی تربیت کروائی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ بسایا جا رہا ہے. ان کے لیے خاص طور پر رہائش کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ ایسی آبادیوں میں کیا گیا ہے جہاں پر سکون والی جگہ ہیں, تھوڑی سی پارک ہیں اور شہر سے الگ ہے, تاکہ ان کا خیال ہے کہ ذہنی طور پر پہلے وہ اپنے آپ کو یہاں پر محفوظ تصور کریں اور تھوڑا سا لطف اندوز ہوں یہاں کی آب و ہوا سے, ماحول سے, اور وہ اپنے آپ کو جب محفوظ محسوس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر یہاں پر ایک کارآمد حصہ بن سکتے ہیں اس معاشرے کا. اور ان کے لیے جرمن زبان سکھانے کا انتظام کیا گیا. جہاں جہاں یہ کالونیاں بنائی گئیں کنٹینر کالونی کے نام کے حساب سے, یہاں بڑے بڑے جو علاقے ہیں برلن کے, سیلنڈوف اور یہ سارے جو بڑے علاقے ہیں جہاں پر سمجھیے کہ سرمایہ کار افراد رہتے ہیں, ان علاقوں میں ان کو بسا دیا گیا. تو اس حوالے سے یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تو ان کو توجہ ملی, کچھ لوگوں نے تو خود بھی جا کر امداد کی, جیسے کہ ہم بھی جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر میں اور میری بیٹی ہیں, وہاں پر ہمارے گھر کے پاس ایک سیاسی پناہ کا ایک ہاسٹل ہے
جی.
تو وہاں میری بیٹیاں بھی جا کے جو ہے نا وہ بچوں کی نگہداشت کرتی تھی کہ اس دوران مائیں جو ہیں وہ جرمن کورس میں جا سکیں, یا میں جا کر کے ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان کے لیے ہم کرتے تھے, اور ہماری ایک پڑوسن ہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ جا کر کے طبی حوالے سے مطلب لوگوں نے مدد بھی کی. لیکن یہ ہے کہ
حکومت بھی کر رہی
تھی سامنے آئی, ہاں حکومت بھی کر رہی تھی انفرادی طور پر, لوگوں نے بھی کی, علاقے کے جو مکین تھے انہوں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ابتدا تھی
جی.
لیکن اب تین سال دو سال کافی عرصہ گزر گیا ہے, کچھ لوگ جو ہے واپس چلے گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ یہ علاقے چھوڑ کر کے ان کو دوسری جگہ بسایا گیا ہے اور اب نئے لوگ آ گئے ہیں. تو ایک طرف ایسا بھی ماحول ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہے ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو پرانے کہنا چاہیے بوڑھے لوگ ہیں, قدامت پسند لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ پچھلا دور دیکھا ہے کافی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ جرمنوں کا ہے, اور ہم نے اتنی محنت کر کے جو کمایا ہے اور یہ جو ہم اپنی تنخواہوں میں سے اتنے ٹیکس دیتے ہیں وہ صرف اس میں چلے جائیں, اس سے ہمارے بچوں کو بھی ہماری ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کافی ایکٹیو رہی اے ایف ڈی کے نام سے
جی,
کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جرمنی میں جو پناہ جو لوگ پہلے ہی سے موجود ہیں غیر ملکی, ان کے اوپر توجہ دے کر ان کی حالت پہلے بہتر بنائی جائے اور مزید پناہ گزینوں کو یہاں پناہ نہ دی جائے. تو اس سلسلے میں وہ ایک طرح کا نا تناؤ کا ماحول بھی ہے, مطلب دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو آپ کے لیے مدد کرنے والے بڑھ کے انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی اور جہاں پہ جن کے بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے پارک تھے یا جن کے گارڈن تھے گھروں میں, انہوں نے وہاں چھوٹا سا ایک ہٹ بنا کر کے اور کچھ بنا کر کے کمرے وغیرہ ڈال کے ایسے لوگوں کو وہاں رکھا بھی, لوگوں نے اپنے گھروں میں شیئر کیا, گھروں میں لوگوں کو لے کر آئے. لیکن ایک لوگ ایسے بھی ہیں, ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ ان کے بالکل مخالف ہے.
اچھا شاید جرمنی میں ایسے لوگ کم ہوں گے, لیکن دیکھیں جرمنی بھی ایک مثال ہے کیونکہ یورپی یونین میں اتنے ملک ہیں, باقی ملکوں نے ان پناہ گزینوں کو کی میزبانی سے انکار کر دیا, اور اگر کوئی کسی ملک میں یونان میں اٹلی میں آئے بھی تو ان سب نے آگے کا راستہ دکھایا کہ آپ سیدھے جرمنی چلے جائیں. تو یہ بھی ہے کہ یورپ میں مجموعی طور پہ کچھ پناہ گزینوں کے حق میں رویہ نہیں ہے.
ہاں یہ تو بالکل ہے ایسا کہ جرمنی میں سمجھتی ہوں کہ جرمنی میں پھر بھی لوگوں کا دل بہت بڑا ہے اور لوگوں نے بہت کھلے دل کے ساتھ یہاں پر پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا ہے, ان کے لیے کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. مستقل یہ سلسلہ جاری ہے, بہت سارے جو کنڈر گارڈن بچوں کے بنائے گئے, بہت سارے اسکول جہاں پر بچوں کو لینگویج کلاس دی گئی, جہاں پر بچوں کو اور سہولتیں دی گئی خواتین کی آباد کاری کے لیے یا ان کے طبی مسائل کے حوالے سے یا ان کے دوسرے مسائل کے حوالے سے
جی.
کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہوں. انفرادی طور پر یہاں کے لوگوں نے مطلب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ حکومت تو سرپرستی کر ہی رہی تھی یا تنظیمیں جو نجی تنظیمیں ہیں وہ تو کر ہی رہی تھی, لیکن عام لوگوں نے بھی جو انفرادی طور پر بھی لوگوں نے جو ہے نا اس میں حصہ لیا اور ایک دوسرے کے ایک سمجھیے کہ ایک کمپین چلائی, ایک تحریک چلائی ہر محلے ہر گلی میں کہ بھائی لوگ نکلیں اور ان کی مدد کریں, کیونکہ اگر یہ لوگ مستحکم نہیں ہوں گے, یہ لوگ بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل پیش.
اچھا تو پھر یہ اسی سے نکلا ہے اگلا سوال, اور کہ مہاجرین کی آمد بڑھنے کے ساتھ یورپ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرائم بھی بڑھے ہیں, کیا یہ بات درست ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتیں کیا کر رہی ہیں یورپ میں؟
جی ہاں, یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی ایسا بھی ہے کہ جرائم کی بھی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت اس کے لیے بھی کام کر رہی ہے. لوگوں جو لوگ جنہوں نے درخواست تزیمی ہے اپنی پناہ کی اور اگر ان کا کوئی ریکارڈ اس طرح سے نکل آتا ہے کہ کہیں سے چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کے کسی جعلی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے اوپر فوری کارروائی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے نا واپسی کا ان کے انتظام کر دیا جاتا ہے. ایک طرح سے انہوں نے حکومت نے سختی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محتاط بھی ہو گئے ہیں. میں کہنا چاہوں گی کہ 2017-18 کے درمیان جرائم کی جو تعداد تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی, لیکن 18 کے آخر سے اور اس سال جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے, کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے ماحول.
بہت شکریہ عشرت معین سیما, ہمیں برلن سے صورتحال بتا رہی تھیں یورپ اور جرمنی میں پناہ گزینوں کے بارے میں, آپ نے وقت دیا, بہت مہربانی. ہمیں فرقان حمید صاحب نے جوائن کیا ہے ترکی سے, ٹی آر ٹی کے صحافی ہیں, سینئر صحافی, اور ان سے پناہ گزینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. شامی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد نے ترکی میں پناہ لی ہے. فرقان صاحب, پاکستان بھی کئی عشروں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے, یعنی ترکی اور پاکستان دونوں ملکوں کے ایک جیسی صورتحال پیش آئی, تو کیا ترکی کو بھی انہی مسائل کا سامنا رہا جن کا پاکستان کو سامنا تھا؟
ہاں بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایکچولی دیکھا جائے کہ ترکی کو پاکستان سے جسے کہتے سبق لینا چاہیے تھے, لیکن ترکی نے سبق نہیں لیا, جس کی وجہ سے ترکی کے اندر جو عوام جو ہے اس وقت شامی پناہ گزینوں کے خلاف ان کے اندر جو ہے ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے. خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کل جو استنبول جو میئرشپ کے الیکشن بھی ہوئے, وہ وجہ یہی بھی وجہ ہے کہ ان کی جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف جو ہے عوام نے آواز بلند کی, اور جو ہے ان کے اپوزیشن نے پہلی دفعہ 25 سال کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ میئرشپ کے جو الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں, جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اردوان کی پالیسی جو ہے وہ اب عوام جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے غلطیاں بہت کی ہیں اردوان نے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یورپ کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہے انہوں نے ایز اے مسلم جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بھائیوں کو پناہ دی ہے. یہ ہے, یہ وجہ ہے کہ ان کو جو ہے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تقریباً 3.5 ملین کے قریب جو ہے پناہ گزین اس وقت بھی ترکی میں موجود ہیں اور ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, جبکہ یورپ نے ان کو دفتار رکھا ہے, ان کو جو ہے دروازے ان کے بند کر رکھے ہیں. اس لیے ترکی واحد ملک ہے جس نے بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ان کو, حالانکہ مشکلات کا اقتصادی لحاظ ہے بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. جی
جی. اچھا, جو میں نے پاکستان کی مثال دی اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے جب وہ افغان مہاجرین افغانستان پہ روس کا حملہ ہوا تو افغان مہاجرین صرف پاکستان نہیں آئے تھے, ایران بھی گئے تھے, لیکن ایران نے انہیں صرف کیمپوں میں رکھا, اسے آگے کہیں نہیں جانے دیا, لیکن پاکستان نے انہیں بالکل ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے اور وہ مختلف شہروں میں بھی جا سکتے تھے, صرف کیمپوں میں مقیم نہیں رہے تھے. تو ترکی نے کیا کیا, یہ شامی مہاجرین کو صرف کیمپوں میں رکھا ہوا ہے یا انہیں ملک میں کہیں بھی آنے جانے کی آزادی ہے؟
نہیں دیکھا, ترکی نے بھی پاکستان کی پالیسی اپنائے ہوئے جو ہے, دیکھا جائے بڑی پیمانے پر جو ہے وہ کیمپوں میں تو آباد ہیں پناہ گزین, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے استنبول, انکرا, دوسرے شہروں میں بھی جو ہے وہ جا چکی ہے, وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کو افرادی قوت ہے جو ترکوں کو جس سے بات کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ افرادی قوت چونکہ پناہ گزینوں کی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ان کے ریٹ کم ہیں, یہ ترک جو ہے اس بارے میں شکایت بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کو آپ جاب دے رہے ہیں, ان کو آپ ہر طرح کی سہولتیں فراہم کریں, جبکہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو ہے یہ حالات جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. جی,
تو اب یہ ترکی ان مہاجرین کو یہ جو سہولتیں دے رہا ہے, خوراک, تعلیم, صحت اور جو کچھ بھی کر رہا ہے, تو یہ ساری رقم وہ اپنے بجٹ سے نکال رہا ہے یا دوسرے ملکوں کا تعاون بھی مل رہا ہے, اقوام متحدہ بھی کچھ مدد کر رہی ہے؟
ایکچولی یورپی یونین نے جو ہے وہ ترکی کو جو ہے سلسلے میں امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے, یورپ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے پناہ گزینوں کو, ہم ہر سال جو $3 billion के करीब जो है वो आपको इमदाद देंगे, लेकिन उसके लिए भी कई एक शर्त जो है वो शराइत उन्होंने आयद की हुई है। पनाह गुजीन जो है वो रुकते भी हैं, उनको रोका भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद जो है वो भागने में, फरार होने में, यूरोप का रास्ता इख्तियार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तुर्की जो है ये अकेला इस वक्त अपनी इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से मुश्किल का शिकार है, क्योंकि तुर्की को बड़े पैमाने पर खुद ये अखराज करने पड़ते हैं। यूरोपीय यूनियन और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मकदार में उनको इमदाद नहीं मिले जितनी के जितने ये पनाह गुजीन यहाँ पर मौजूद हैं।
ठीक है, अच्छा ये शाम एक अरब मुल्क है, लेकिन अरब मुल्कों ने इस तरह शामी महाजरीन को कबूल नहीं किया जैसे तुर्की ने किया, तो अब ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र भी है मशरिक़ वुस्ता पे, तो बताएं ऐसा फिर क्यों हुआ है, ये क्या बात हुई?
हाँ ये देखा जाए कि तुर्की अरब ममालिक में देखा जाए शाम का हमसाया मुल्क है, लेकिन तुर्की एक जमहूरी मुल्क है, किसी भी अरब मुल्क में जो है वो जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तुर्की में डेमोक्रेसी होने के नाते जो है वो अपना जो शामी जो है वो उनको एक आजादाना माहौल में असर आता है, इसकी वजह से वो जो है वो तुर्की को प्रेफरेंस देते हैं। और बाकी ममालिक में भी अगर मौजूद हैं, लिबनान में मौजूद हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो तुर्की में है। तुर्की में उनको देखा जाए एक तरह के हर लिहाज से इनको जिसे कहते हैं कि हाथों पे इनको रखा हुआ है, वो उनको हर तरह की सहूलतें फराम की जा रही हैं, जबकि किसी भी अरब मुल्क में इस तरह की उनको सहूलतें फराम की जा रही हैं। उन पर जो मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, उनको मुख्तलिफ कैंपों में रखा जाता है, जबकि तुर्की में ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनको एक तुर्की और सीरिया तकरीबन देखा जाए तो आपस में कोई उनका जबान का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, इसलिए आसानी से जो है वो तुर्कों में मिक्स हो जाते हैं और तुर्क जो है उनका ख्याल भी रखते हैं। अब थोड़ा सा जाकर जो है वो थोड़ा रिएक्शन आया है, पहले कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। जी
अच्छा फुरकान साहब, ये अगर इस्तांबुल के मेयर की आप जो आपने मिसाल दी इलेक्शन की कि आवाम नाराज़ थे इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया उर्दवान की पार्टी को, तो मुस्तकबिल में फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर अगर उनके मुखालिफ जमात अगर जीत गई तो क्या उसका पनाह गुजीनों से मुतालिक रवैया बदल जाएगा?
हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि पनाह गुजीन जो इस्तांबुल पे हम जो है इस्तांबुल से इनका निकाल बाहर करेंगे, इनको जो कैंपों में जाएंगे, बल्कि हमारी यही कोशिश होगी ये जो है इनकी रिपब्लिकन पीपल पार्टी ने वाजे तौर पर कह दिया पनाह गुजीन जो है सीरियन पनाह गुजीन चूंकि ईद में वापस चले जाते हैं, अपनी ईद के बाद फिर वापस चले जाते हैं, ये पनाह गुजीन है और ये अयाशी का अड्डा समझते हैं तुर्की को, इसलिए इनको हम वापस जो है वो हर सूरत में वापस भिजवाएंगे। लेकिन अभी 2023 में ये इलेक्शन हो सकते हैं, इससे पहले जो सूरत तब्दील होते हुए दिखाई नहीं देती। इस्तांबुल के इलेक्शन में हालात ने ये दिखा दिया कि अर्दोगान की पॉलिसी जो है वो इस्तांबुल के लिए जो है वो कामयाब साबित नहीं हुई। अब दूसरे शहरों में भी देखा जाएगा कि दूसरे शहरों में भी ऐसा हुआ, तुर्की भर में क्या होता है, इसका जो रिएक्शन जो है वो अब टाइम ही बताएगा। जी
अच्छा फुरकान साहब, एक आखिरी सवाल ये कि शाम में अमन होने के बाद चलें शामी पनाह गुजीनों का मसला तो हल हो जाएगा, बहुत से लोग अपने वतन वापस चले जाएंगे, लेकिन एक और मसला यहीं करीब में ही तुर्की के करीब मौजूद है, यानी फ़लस्तीनियों का मसला। तो तुर्की के तो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात भी हैं, क्या तुर्की फ़लस्तीनियों का मसला हल करने के लिए, उनके फलाह के लिए भी कोई उसके जहन में कुछ प्लान है, कुछ वो किरदार अदा कर रहा है?
एक्चुअली आपने देखा होगा अगर अर्दोगान को दुनिया में आलमी इस्लाम में मकबूलियत हासिल हुई होगी तो उसको फलस्तीन के मसले की वजह से हुई, फलस्तीन के जब प्रेसिडेंट के सामने इन्होंने उनको खामोश करवा दिया था आलमी इक्तिसादी फोरम के मौका पर, उस वक्त से रजब तैयब एर्दोगान को दुनिया भर में खासतौर पर आलमी इस्लाम में बड़ी शोहरत हासिल हुई थी कि उन्होंने फलस्तीनियों का बड़ा साथ दिया और फलस्तीन का कुल का साथ दे रहे हैं, जबकि कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो फलस्तीनियों का साथ देने से घबराता है, लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोगान उनका कुल का साथ दिया और हमेशा जो हालांकि इनके सफारती ताल्लुक फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन ये सफारती ताल्लुक जो है वो अब तकरीबन बड़े लो लेवल पर हैं। किसी जमाने में बड़े अच्छे ताल्लुक थे, लेकिन अब जो है ताल्लुक जो है वो सर्द महरी का शिकार है। सफारती ताल्लुक मौजूद है लेकिन तुर्की खुलेआम जिसे कहते हैं कोई और मुल्क इस्लामी मुल्क फलस्तीनियों की इतनी भरपूर तरीके से इमदाद नहीं करता जिस तरह के तुर्की कर रहा है। जी
ठीक फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया और पनाह गुज़ीनों की सूरत हाल भी बताई। शामी पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी तुर्की कर रहा है और लेकिन उससे उन्हीं मसाइल का सामना है जिनका पाकिस्तान को 80 के अशरे में सामना था। हमें अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है जो वाशिंगटन DC में डॉन के नुमाइंदे हैं और उनसे हम पाकिस्तान के बारे में नहीं बल्कि अमेरिका के बारे में बात करेंगे। अनवर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये अमेरिका को इमिग्रेंट्स का मुल्क कहा जाता है और सदियों से ये मुल्क दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों का इस्तकबाल कर रहा है और लोग कहते हैं कि इसी वजह से सुपर पावर बना, लेकिन अभी अपनी सरहदें क्यों बंद कर रहा है और क्या ये सिर्फ सदर ट्रंप की पॉलिसी है या आने वाले सुदूर भी इसी को जारी रखेंगे?
دیکھیں اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اس میں امیگرنٹس کو ویلکم کرنے کا کہیں بھی اس وقت ٹرینڈ نہیں ہے. اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے بہت زیادہ ویلکمنگ نہیں ہے امیگرنٹس کے حوالے سے. ایک احساس پیدا ہوا ہے خاص طور پہ ویسٹرن دنیا میں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, معاشی وجوہات ہیں, سماجی وجوہات ہیں. بڑی تعداد میں یہاں امیگرنٹس آ گئے, ان کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کی سوچ پر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا 9/11 اور اس کے بعد, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ٹینشن میں اضافہ ہوا, اس کی وجہ سے خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف عوام میں, آپ یہاں رہتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے, ایک غیریت کا, ایک مغائرت کا احساس ہوا ہے تو پیدا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں امیگرنٹس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. اگر آپ ذرا سا واشنگٹن سے باہر نکل جائیں اور چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خاص طور یہاں پہ امیگرنٹس کے لیے, اور خاص طور پر رنگ دار امیگرنٹس کے لیے, جو ویلکمنگ فضا تھی وہ تقریباً ناپید ہو گئی ہے. اب آپ کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں شکاگو سے ڈرائیو کرتا ہوا آتا ہوا ایک جگہ ایسی چھوٹی جگہ رکا, تو آج اب تک کچھ لوگوں نے گاڑیوں میں مجھے اس وقت تک فالو کیا جب تک میں ریسٹورانٹ سے بچوں کے ساتھ نکل کے ان کے علاقے سے باہر نہیں نکل گیا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک بڑی تبدیلی نہیں آتی فضا میں یہ چلتا رہے گا. اور اس وقت دیکھیں یہ بین الاقوامی ٹرینڈ ہے, صرف امریکہ بھی, انڈیا میں دیکھ لیں, ہمارے خود ملک میں دیکھ لیں, تمام اس وقت جو فورسز اوپر آ رہی ہیں وہ ہیں جو اجنبی لوگوں کو پسند نہیں کرتی, جو غیر مذاہب کے اپنے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کو پسند نہیں کرتی, جو اپنے سے مختلف رنگ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا جو ہے تعصب کی طرف بڑھ رہی ہے.
اچھا یہ اب ویسے تو خیر مسلمانوں کی یا ویسے امیگرینٹس کی ہم نے بات کر لی, لیکن امریکہ کی جنوبی سرحد پر وہ لوگ پھنسے ہوئے جو تشدد سے بچنے کے لیے اپنے ملک سے بھاگے ہیں, اور یہ نہ مسلمان ہیں نہ ایشیائی ہیں, تو ان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ امریکہ تو شاید انہیں اب داخل نہیں ہوں
گے. ان کے بارے میں ایک اور خوف ہے, آپ ذرا اگر یہاں جو امریکہ میں رائٹ ونگ جو ہے, جو کہ الیکشن تو جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے وہ الیکشن نہیں جیتتے, لیکن ان کی سوچ کا بڑا اثر پڑتا ہے رائٹ ونگ کی سوچ پر. تو وہ ان کے اگر بیانات دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں, ان کی تعداد کافی ہے امریکہ میں, اور مختلف قسم کے اسٹیمیٹس چھپ رہے ہوتے ہیں اکثر میڈیا میں کہ 2050 تک سفید فام جو ہیں یہاں اقلیت ہو جائیں گے اور اکثریت ہوگی ہسپینکس کی, یہ وہ. تو وہ جو ہے اس سے بھی پریشان ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک تجویز جو بہت ڈسکس ہوتی ہے اب یہاں, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو عرب ممالک ہیں ان کی یعنی امریکہ کو ان کو فالو کرنا چاہیے, اور بجائے امیگریشن دینے کے ہمیں ورک فورس بلانی چاہیے, اور جو اس طرح بتاقا وہ دیتے ہیں ہم انہیں ورک پرمٹ دیں, وہ یہاں آئیں 10 سال 5 سال کام کریں اور اس کے بعد اپنے ملک واپس جائیں جب کام ختم ہو جائے تو. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلولی یورپ اور امریکہ دونوں جگہ یہ ہو جائے گا کہ آپ صرف کام کرنے کے لیے آئیں اور واپس جائیں.
ٹھیک, اچھا امریکہ اور کینیڈا پڑوسی ہیں, لیکن پناہ گزینوں کی یا امیگرینٹس یا مہاجرین جو بھی کہہ لیں, اس بارے میں ان دونوں کی پالیسی بہت مختلف ہے, یہ کیوں ہے؟ کینیڈا کیوں کی پالیسی ویسی کیوں نہیں جیسے امریکہ کی؟
کینیڈا ذرا مختلف ملک ہے. کینیڈا میں جو سفید فام اکثریت ہے ان کے اندر تضاد موجود ہے. ایک طرف کوبیک ہے جہاں بڑی پاپولر موومنٹ رہی ہے, بہت کم ووٹوں سے ہاری تھی, جو علیحدگی چاہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو انگلش بولنے والوں سے علیحدہ سمجھتے ہیں, اور انگلش بولنے والے جو ہیں ان کا رویہ ذرا مختلف ہے, تو اپنی کانٹرڈکشن کی وجہ سے بھی. اور دوسرے یہ کہ کینیڈا میں اس طرح کی کھلی امیگریشن کوئی بھی نہیں ہے. ان کے یہاں کینیڈا اور آسٹریلیا میں ہمیشہ کنٹرول امیگرینٹس ہوئی ہے, اور امریکہ نے جس طرح ویلکم کیا انسکلڈ ورکرس کو لیٹن امریکن کنٹریز سے, ہسپینکس اتنی بڑی تعداد میں آپ کو کینیڈا میں نظر نہیں آئیں گے. کینیڈا نے انسکلڈ ورکرس کو ویلکم نہیں کیا, ان کا ایک پوائنٹ سسٹم ہے جس کے تحت وہ ان لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں جن کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے, اور اس میں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے اسکلڈ ورکرس کے, یعنی ڈاکٹرز ہوں گے, انجینئرز ہوں گے, پیٹرولیم ایکسپرٹس ہوں گے. تو وہ کنٹرول امیگریشن ہے, اس لیے ان کے لیے وہاں ایک ویلکمنگ فضا موجود ہے, مگر وہاں بھی تعصب ہے
جی,
ایسی بات نہیں ہے.
اچھا ایک آخری سوال جس کا تعلق اس موضوع سے زیادہ آئی آر کے کہنا چاہیے پس منظر میں کہ روس عالمی بالادستی کے لیے امریکہ کو چیلنج کرتا ہے اور چین بھی معاشی سپر پاور بن رہا ہے, مطلب دعوے اسی طرح ہیں اور پیسے بہت ان کے پاس اب جمع ہو گئے ہیں, لیکن ان کا دنیا بھر میں جو مہاجرین ہیں ان کی دیکھ بھال میں کوئی خاص کردار نہیں ہے, تو یہ دو عملی کیوں ہیں؟ صرف امریکہ یا یورپ ہی ان پناہ گزینوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟
دیکھیں چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھنا سمجھ میں آتا ہے. یورپ میں امیگریشن کب شروع ہوئی؟ یورپ میں امیگریشن شروع ہوئی ورلڈ وار ٹو کے بعد, اور باضابطہ ترکی سے تو جرمنی نے باضابطہ ٹرینیں چلائیں اور بھر کے لوگوں کو لایا گیا. برطانیہ میں یہ حال تھا کہ پورٹس اور ایئرپورٹس دونوں, بندرگاہ اور ایئرپورٹس کے باہر کیمپ لگے ہوتے تھے جہاں آنے والوں کو زبردستی روک لیتے تھے آپ نہ جائیں, کیونکہ ان کے یہاں ایک ورک فورس کی کمی ہو گئی تھی. فرانس میں یہ تھا کہ فرانس میں بھی بہت کمی ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کمی کو پورا کیا, جو فرینچ اسپیکنگ لوگوں کو بلا کے, کہ فرانس کا ایک مسئلہ یہ بھی کہ ان کو امیگرنٹ چاہیے لیکن فرینچ اسپیکنگ چاہیے, جو اتنی بڑی تعداد میں نہیں, یہ انگلش اسپیکنگ ہے. اچھا اب وہ اسٹیج گزر گئی. اس کے بعد امریکہ میں بھی آپ دیکھیں یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک کانشیس ڈیسیشن ہوا کہ امریکہ کو معاشی سپر پاور بنانا ہے. معاشی سپر پاور بنانے کے لیے آپ کو امیگرنٹ فورس چاہیے, لیبر فورس چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں اگر کہ آپ اکثر دیکھیں کہ جو امیگریشن آفیشل ہیں وہ گیس اسٹیشنز, گاڑیاں چلانے والے اور مختلف اور جو خاص طور پہ دیہاتوں میں چلانے یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ان کو علم بھی ہو کہ اگر الیگل ہیں تو ان کو اگنور کر دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس ورک فورس کے بغیر کام نہیں چلے گا, چیزیں رک جائیں گی. تو جب آپ فیصلہ کرتے ہیں معاشی سپر پاور بنانے کا تو آپ کو یہ چاہیے ہوتا. میں سمجھتا ہوں تمام کوششوں کے باوجود صدر ٹرمپ اس چیز کو روک نہیں سکیں گے, کیونکہ عجیب و غریب صورتحال ہے. مثلاً یہ کہ آپ جو کاریں ہیں, کاروں کی قیمت جو ہے تقریباً 20-22 سال سے بڑی نہیں ہے, تقریباً برابر اتنی ہی رہی جتنی 20-22 سال پہلے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پرزے جو ہیں ان ملکوں میں بنتے ہیں, مثلاً میکسیکو میں جہاں پرزے بہت سستے پڑتے تھے کہ لیبر بہت سستی ہے وہاں سے آتے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق اگر آپ نے وہ پرزے امریکہ میں بنانے شروع کر دیے تو جو کار 20,000 کی پڑتی وہ 32,000 کی پڑے گی, اتنا اضافہ قیمتیں برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک معاشی مجبوریاں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی لائی جا سکے گی. معاشی مجبوریوں کے تحت نوکریاں بھی دی جاتی ہیں, معاشی مجبوریوں کے تحت امیگریشن بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں, پولیٹیکل انوالومنٹ ہے یورپ کی اور امریکہ کی دنیا میں. آج اگر امریکہ سپر پاور کا رول ادا کرنا چھوڑ دے تو امریکہ میں لوگ مائگریٹ نہیں کریں گے. اور اس سے بھی ایک اہم بات ہے چین کی حد تک, چین ایک خوشحال ملک نہیں ہے, چین ایک بہتر ملک ہے, بہتر ہو رہا ہے, لیکن اب بھی ان کے دیہاتوں میں بہت غربت ہے, بہت افلاس ہے, بہت مسائل ہیں, تو چین افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس طرح کی امیگریشن.
اچھا ایک آخری سوال, یعنی آخری سے بھی آخری سوال, اور یہ بس مختصر سا جواب چاہیے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت مہاجرین کا دنیا کو درپیش ہے, ذرا فلسطینیوں کا ہے ہم جانتے ہیں, شامیوں کا ہے, لیکن ایک روہنگیا کا مسئلہ بھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ مستقبل قریب میں حل ہو سکے گا یا جو گھر سے نکل گیا بس نکل گیا, واپسی کے راستے بند ہیں؟
روہنگیا اور ایک جو سنکیانگ کے مسلمان ہیں ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو گزشتہ 9/11 کے بعد گزشتہ 20-22 سالوں میں جو کچھ 18-19 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایون مسلمان ممالک بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, تو میں نہیں سمجھتا ان مسائل کا کوئی حل ہوگا مستقبل قریب میں.
ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور ہمیں امریکہ کی صورتحال بھی آپ نے بتائی اور عالمی سطح پر بھی جو پناہ گزینوں کو مسائل ہیں اور جو امریکہ روس چین کا جو کردار ہے اس بارے میں آپ نے اظہار خیال کیا, بہت شکریہ. وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے کام سے دنیا کو متاثر کیا, میں ان میں سے چند لوگوں کے نام بتانا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ پناہ گزین ہمیشہ صرف معیشت پر بوجھ نہیں ہوتے بلکہ وہ جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کے لیے بھی خدمات انجام دیتے ہیں, اچھا کردار ادا کرتے ہیں, اس کی معیشت کو ترقی دیتے ہیں, اس کے مختلف شعبوں کو جلا بخشتے ہیں. تو وہ بڑے لوگ جنہوں نے اپنے کام سے دنیا کو متاثر کیا اور وہ کبھی نہ کبھی مہاجر بھی رہے, ان میں آئنسٹائن دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں, کارل مارکس, سگمنڈ فرائیڈ, دلائی لاما, ہینری کسنجر جو امریکہ کے سابق وزیر خارجہ تھے, اور میڈلین البرائٹ جو پہلی خاتون وزیر خارجہ تھیں امریکہ کی. یہ سب آئنسٹائن اور کسنجر اور میڈلین البرائٹ یہ تو اپنے بچپن میں جرمنی سے ہجرت کر کے امریکہ پہنچے تھے. اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے سابق صدر تھابو امبیکی, یہ بھی اپنی زندگی کا کافی حصہ ملک سے باہر انہیں گزارنا پڑا کیونکہ اس وقت جنوبی افریقہ میں نسل پرستی تھی. اور جیکی چین مشہور اداکار. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے. ہماری پروڈیوسر تھیں فائزہ بخاری اور کنٹرول روم انجینئر تھیں نشوان کالے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. کمپیوٹر جن قواعد و ضوابط کے تحت کام کرتا ہے ان میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ یہ پرانی ٹیکنالوجی سے نیا ڈیٹا اور معلومات اخذ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس طرح سے سمجھیے کہ یونیورسٹی آف لندن میں ڈاکٹروں نے ایک ایسے طریقے کار کا پتہ چلا لیا ہے کہ وہ دل کے معمول کے سکین کو دیکھتے ہوئے برسوں پہلے ان مسائل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں جو آپ کو بعد میں کبھی درپیش ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق اس نئی ٹیکنالوجی سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے مریضوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آنے والے دنوں میں دل کے کسی بھی نوعیت کے عارضے کی روک تھام کے لیے ممکنہ اقدام اٹھا سکیں. آئیے اس طریقہ کار کا ایک جائزہ لیتے ہیں. اس وقت دل کو سکین کرنے سے مریضوں کو بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا شریانوں کے سکڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں.
Now with a new technology we can take it beyond that. You can say you do not have a significant narrowing.
یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے چارلس لیمبرس اینٹنی آئٹس کا کہنا ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اس سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی شریانیں سکڑ نہیں رہیں لیکن ان پر سوجن ہے اور اس لیے پانچ برس میں یہ تنگ ہونا اور سکڑنا شروع کر دیں گی. ہو سکتا ہے کہ یہ جاننے کے بعد آپ ابھی سے حفاظتی اقدام اٹھانا شروع کر دیں, دوا کا استعمال کرنے لگیں تاکہ شریانوں کے اندر پلیک پیدا نہ ہو اور آپ بیماری سے محفوظ رہیں. تحقیقکار کہتے ہیں کہ شریانوں کے ارد گرد سوجن کا علم پہلے سے ہو جانا ایک بڑی کامیابی ہے جس سے دل کے عارضے کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے.
The holy grail in cardiovascular diagnostics was to find a way to identify inflammation in the heart artery.
یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے چارلس لیمبرس اینٹنی آئٹس کا کہنا ہے کہ دل کے عارضوں کی تشخیص کے لیے اہم ترین بات یہی تھی کہ دل کی شریانوں کے ارد گرد سوجن کا پتہ لگایا جا سکے, اور گزشتہ 50 سالوں سے ہم اسی بات کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کر رہے تھے کیونکہ اگر آپ کو شریانوں کی سوجن کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بالآخر شریانوں میں پلیک پیدا ہو جائے گا اور اس طرح مخصوص شریانیں دل کے عارضے کا باعث بن سکیں گی. آکسفورڈ کے تحقیقاروں کو یقین ہے کہ ان کے اس کام کی وجہ سے سالانہ 30,000 افراد میں یہ پتہ چلایا جا سکے گا کہ انہیں مستقبل میں دل کے دورے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
UK we have 100,000 heart attacks every year. With this new technology, although we have not estimated the exact number,
یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے چارلس لیمبرس اینٹنی آئٹس کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ہر سال 100,000 افراد کو دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے, اور اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اگرچہ ہم دل کے دوروں کی اصل تعداد کا علم تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن 20-30% افراد کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے کیونکہ ان افراد کے اسکین سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اور جو اسی مقصد کے لیے ہمارے پاس آتے بھی ہیں. دنیا میں دل کی بیماری اور سٹروک موت کی کلیدی وجوہات میں شمار ہوتے ہیں. دل کے امراض کے بارے میں بات ہوئی تو کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی معلومات اور دیں. وائس آف امریکہ کی میڈیکل شعبے کے لیے نمائندہ کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس میں اب دل کے مختلف عارضوں کا سامنا کرنے والے بیشتر افراد کے لیے زندہ رہنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں, چاہے یہ عارضہ غیر معمولی دھڑکن کا ہو یا پھر دھڑکن کے رک جانے کا. اور اس کا سہرا بندھتا ہے ان پروسیجرز پر جو ایک مقامی ہسپتال نے ایمرجنسی کے عملے کے ساتھ مل کر بنائے ہیں. کارڈیک اریسٹ یا پھر عام لفظوں میں دل کے دورے کی صورت میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے, اور اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مریض کی بقا کے لیے مدد کتنی تیزی سے پہنچتی ہے. اگر پاس موجود کوئی راہگیر مصنوعی تنفس فراہم کرے جسے سی پی آر بھی کہتے ہیں یا پھر کسی کے دل کی دھڑکن رکنے کے لیے ایک یا دو منٹ کے اندر اندر ڈی فبریلیٹر کا استعمال کر لیا جائے تو جان بچانے کے امکان 70% تک ہوتا ہے۔ امریکہ میں آگ بجھانے والا عملہ کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ کولمبس اوہایو میں فائر ڈپارٹمنٹ کو سی پی آر کے لیے ایک نیا آلہ ملا تو پھر عملے کے افراد نے یہ جاننا چاہا کہ وہ مزید جانیں کس طرح سے بچا سکتے ہیں۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نیا عملی منصوبہ ترتیب دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی مریض کو ایمبولنس میں لایا جاتا ہے تو عملہ ہسپتال کو ٹیلی فون کر دیتا ہے اور پھر مریض کو ایک میکان کی خودکار سی پی آر مشین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی دوران ہسپتال میں ایک ٹیم لیب کے اندر مریض کے علاج کی تیاری کر لیتی ہے، اور اس لیب میں دل کا معائنہ کرنے کے لیے جدید ترین آلات نصب ہوتے ہیں۔ ایمبولنس میں ہسپتال لائے جانے والے زیادہ مریضوں کو ایمرجنسی روم میں لے جایا جاتا ہے۔ اب اوہایو ریاست میں دل کے مریضوں کو فوری طور پر اس لیب میں لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جان بچانا زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔